السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 81. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی حالت میں رکھا, امن و امان دیا اور ہم سکون کی حالت میں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو کہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن چین اور سکون نصیب کرے, ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور انہیں صبر اور استقامت دے, آمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہو. سورہ آل عمران, جیسے کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہود و نصارہ کے ہی بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کا بغض, ان کا حسد, ان کا کینہ ان کے منہ سے, یعنی ان کی زبانوں سے, ان کے ایکشن سے, ان کے ہر رویے سے ظاہر ہوتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہم اتنے سال ہر سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے یا کوئی کسر نہیں چھوڑتے مسلمانوں سے دشمنی میں. آج کی آیتیں بھی دیکھا جائے تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا تھا اور ان لوگوں نے کس طرح سے ہر عہد کی نافرمانی کی یا اس کو توڑ دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 81 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. وَإِذْ اور جب, یا اور یاد کرو, جب اخذ اللہ, جب لیا اللہ نے, میثاق النبیین, عہد تمام نبیوں سے, لما آتیتکم, البتہ جو کچھ دوں میں تمہیں, من کتابین, کتاب میں سے, وحکمتین, اور حکمت سے, ثم, پھر, جاءکم, آئے تمہارے پاس رسولن, کوئی رسول, مصدقن, جو تصدیق کرنے والا ہو, لما, اس کی جو ماکم تمہارے پاس ہے, لتؤمنن, تو تم ضرور ایمان لانا, ساتھ, بہی ساتھ اس کے, ان اس نبی کے, ولتنصرنہ, اور ضرور مدد کرنا اس کی. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو, اخذتم, اور قبول کرتے ہو, اللہ ذالکم, اس پر میرا عہد, اسری, میرا عہد. قالوا, انہوں نے کہا, اقررنا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, یہ ہم نے اقرار کیا. قال, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فاشہدوا, تو تم گواہ رہنا, وانا معکم, اور میں بھی تمہارے ساتھ, من الشاہدین, گواہوں میں سے ہوں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں, پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے, تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یعنی یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ان سے یہ عہد لیا گیا تھا, اور جب نبیوں سے عہد لیا جاتا ہے تو لازماً ان کی امت کو بھی وہ عہد کو فالو کرنا ہوتا ہے, یعنی یہ لازمی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عہد تو بنی نوع آدم سے لیا تھا, ہم سب جانتے ہیں جو ہم آراف میں جس کا ذکر پڑھتے ہیں آیت نمبر 177 میں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا یا انبیاء سے لیا گیا تھا, اور وہ کیا تھا کہ جو بھی نبی تمہارے پاس آئے تمہارے بعد, تو تم اس کی مدد کرنا, اس کی تصدیق کرنا. تو جو نبی بھی تمہارے پاس آئے گا, جو تمہارے پاس آلریڈی جو کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہو, تو تمہیں اس پر بھی ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی. اور یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس حکم کی, اس حکم کو پورا کرنے کے لیے توثیق بھی کروائی, یعنی عہد بھی لیا ان سے. بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جو ساتھ ہی ساتھ آئے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، یا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور ان سب کا کام ایک ہی تھا، سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے، اور ہر نبی دوسرے نبی کا مددگار ہوتا تھا۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ پر بھی یہی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ رسول پر ایمان لاتے اور ان کے مددگار ثابت ہوتے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہی کیوں نہ ہو جو کہ دین ابراہیمی کو ماننے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ اور یہ بات صرف عہد تک ہی محدود نہ تھی اس وقت تک، کہ بلکہ ہر نبی کی کتاب میں بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی جاتی رہی ہے، اور ہر نبی سے اور اس کی امت سے یہ عہد لیا جاتا رہا ہے۔ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ بات پہلے کتابوں میں موجود تھی، یعنی تورات اور انجیل میں، اور ان سے اس بات پر عہد لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا تمہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی، اس پر ایمان لانا ہوگا اور اسے سپورٹ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ دیکھیں، پہلے تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ ان کے بعد جو نبی آئے گا تو انہیں ان کی پیروی کرنا ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کہیں نہیں لیا گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیں یہ عہد نظر آتا ہے کہ جو بھی انبیاء تمہارے بعد آئیں گے تمہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، یا ان پر ایمان لانا ہوگا، انہیں سپورٹ کرنا ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو ہر پہلی کتاب میں یا ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا اور ان کو بشارت دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ قرآن اور حدیث میں کسی آنے والے نبی کی بشارت بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے، یعنی آپ پر سیل لگا دی گئی اب نبوت پر، اب رسول اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک کے لیے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نازل ہوں گے، لیکن وہ رسول اکرم کے اتباع کرنے کے حیثیت سے، یعنی آپ کے متبع کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ جی بالکل۔ تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے نبیوں اور اس سے پختہ عہد اور پیمان لیا تھا، کیونکہ انہیں کتاب دی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی، اور حکمت بھی دی تھی جو حق اور باطل کے درمیان اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی وحی اور کتاب کو سچا مانے، تو تمام نبیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اور اپنی امتوں کو بھی اس کی پیروی کرنے کا حکم دیں، کیونکہ جو بھی چیز آتی ہے کتاب یا نبی، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو مبعوث کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے وہ کتاب اتاری ہے۔ اور یہ آیت دراصل رسول اکرم کے بلند مرتبے اور عظمت اور شان کی طرف سب سے بڑی دلیل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اقرار لیا تو سب نے کہا کہ ہاں ہمیں اقرار ہے، اور اے اللہ ہم تیرا حکم قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ذات کی طرف سے بھی اور اپنی امتوں کی طرف سے بھی گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو لہٰذا اب تمام امتوں کو چاہیے کہ وہ کس کی پیروی کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو بھی شخص یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ وہ انبیاء کرام کا پیروکار ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تب اس کو کیا کرنا ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی اور، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اس پختہ عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہنا، کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ آگے کی آیت میں کیا بتایا گیا کہ فمن تول بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض تو ام وکرہم و الیہ یرجعون۔ فمن، تو پس جو کوئی تولا روگردانی کرے، بعد ذلك، بعد اس کے کہ یعنی اس عہد کے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، تو کیا پس سوائے اللہ کے دین کے، یبغونا، یہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی کوئی اور دین، ولہ اسلم، حالانکہ اسی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات والارض، یعنی سب، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے جو زمین میں ہر آسمانوں میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی اور ناخوشی سے، وإلیہ یرجعون، اور ہر ایک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے موجود ہے، سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ ان کے انبیاء اور خود ان سے تو یہ عہد لیا گیا تھا کہ یہ نبی کی پیروی کریں گے، جو بھی بعد آنے والا نبی ہوگا اس کی پیروی کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو لہٰذا اب سب کو ان کی پیروی کرنا لازم ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا کوئی اور دین کا ماننے والا ہو، تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہوگا۔ جب تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے اور ایک ہی میسج لے کر آئے، تو پھر تمام انبیاء کو ماننا اور ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہوا۔ جب تم لوگ ایسا نہیں کر رہے ہو، یعنی یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر تم ہمارے اس نبی کو نہیں مان رہے ہو، اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے ہو، تو پھر کیا تم کوئی اور دین چاہتے ہو؟ بہت واضح سوال ہے یہاں پر۔ تو اگر تم ایسا کچھ چاہتے ہو تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہے، جبکہ زمین اور آسمان ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے، اسلم سرنڈر کیا ہوا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں، چاہے وہ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں، یعنی اس کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محکوم ہے۔ کسی نے خوشی سے اطاعت قبول کی ہے، کسی نے ناخوشی سے، لیکن آخرکار ہر کوئی اسی کی عبادت کر رہا ہے، اسی کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ۔ ایون کافر بھی اللہ کی قضا اور قدر کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، تمام مخلوق اسی کے پاس واپس پلٹے گی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور انہیں جزا اور سزا سے نوازے گا، اور تمام معاملہ اسی کے سپرد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ عدل والا بھی ہے اور اس سب کے ساتھ صحیح فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اہل کتاب نے جو عقیدہ تثلیث بنا رکھا تھا ہے نا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے تھے؟ اللہ کا بیٹا مانتے تھے نا، لیکن کیا یہ ایک بات کتابوں میں موجود تھی؟ جو خود جس کتاب کو وہ مانتے ہیں انجیل، کیا اس میں یہ بات لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے؟ نہیں لکھی تھی۔ اور جو لوگ بھی انجیل اگر پڑھتے ہوں یا پڑھ سکتے ہوں، تو ان کو خود یہ بات پتہ چل جائے گی کہ انجیل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ الہامی باتیں نہیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ سراسر کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ لوگ چینج بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس باطل عقیدے میں گرفتار تھے کہ ہماری انجیل میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، یعنی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے یا قرآن کو نہیں مانتے تھے، یعنی جو غلط اور گمراہ کن عقائد ان لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے، اس پر اس قدر وہ اندھا دھن اس کی پیروی کر رہے تھے کہ ان کو کوئی حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ خود بتائیے کہ جو لوگ اس طرح سے بلائنڈلی ہو کر کسی کو فالو کرتے ہیں، بلائنڈ ہو کر، تو کیا وہ صحیح راستے پر ہو سکتے ہیں؟ یعنی قرآن جو کہ کھول کھول کر ہر بات کو واضح طور پہ پیش کر رہا ہے، قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جس میں کوئی تحریف پاسبل نہیں ہے، تو قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ جو عقیدہ تثلیث ہے وہ بہت بعد کی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، پھر تم کیوں اس بات پر مصر ہو، اڑے ہوئے ہو؟ جبکہ خود ان کے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آرتھوڈکس اور پروٹیسٹنٹ اور الگ الگ ڈفرینٹ طبقات ہیں ان کے اندر بھی، ہے نا، جیسے آئرلینڈ وہ لوگ ڈفرینٹ عقیدے کو فالو کرتے ہیں، برٹین والے ڈفرینٹ عقیدے کو، اور دونوں میں پھر اس وجہ سے چلتی رہتی ہے، ایک آرتھوڈاکس ہے ایک پروٹیسٹنٹ ہے، اس طرح سے، تو ان کے اندر خود کتنے عقیدے بن گئے ہیں، یعنی ان لوگوں کے اندر وہ خود ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ بات مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، اور اسی بات پر ان کی آپس میں لڑائی ہے، خود کرسچن کرسچنز کی۔ تو یہ انجیل میں یہ ساری باتیں بعد میں لوگوں نے شامل کر دی، لیکن دیکھیں وہ غلط عقیدوں سے کیسے چمٹے ہوئے ہیں، کیسے اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، اور انہوں نے بائبل یعنی تورات اور انجیل میں سب باتوں کو گڈمٹ کر دیا ہے۔ ابھی بھی کچھ باتیں ملتی ہیں تورات میں ایسی جو واقعی میں لگتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے مکس اپ کر دیا ہے کہ بہت مشکل ہے اس میں سے وہ چیزیں نکالنا کہ کس کو انہوں نے تحریف کیا ہے اور کس چیز کو تحریف سے بچائے رکھا۔ تو وہاں کے مضمون پڑھنے سے باقاعدہ لگتا ہے کہ یہ جملے الہامی نہیں ہو سکتے، وہی والے نہیں ہو سکتے، بلکہ انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں، یعنی تحریف شدہ کتابیں ہیں وہ، جبکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی تحریف ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اصل میں؟ دین جب ہم پڑھتے ہیں تو دین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ اس کا نام اسلام ہے، دین ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز آپ دیکھیں، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہوں، چاند ہو، سیارے ہوں، فرشتے ہوں، ہوائیں ہوں، جو بھی چیز ہے، پہاڑ، ہر چیز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، چاہے وہ اختیاری طور پہ کر رہے ہوں یا غیر اختیاری طور پر، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اور اس کے حکم سے وہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتے نہ ہلتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک آپ دیکھیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، فرما برداری کریں، چاہے تو وہ آزاد ہیں، لیکن تھوڑا بہت اختیار ہے، یہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان ہیں، تو اے لوگوں، انسانوں، تم بھی اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی مطیع فرما بردار ہو جاؤ۔ اور دیکھیں ہم مسلمانوں کو تو یہ کام بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک نبی پر ایمان لائیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، نہیں، کسی کو سچا کہیں کسی کو غلط قرار دیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو دیکھیں تفریق بین الرسل جائز نہیں، لیکن تفضیل بین الرسل جائز ہے، یعنی ایک رسول کو دوسرے رسول پر جو فضیلت حاصل ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز ہے، یہ آنر ہے۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر حجاب یعنی اوٹ سے بات کی، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ تو اس لیے فضیلت تو ہے نبیوں میں ایک دوسرے کو حاصل، لیکن تفریق نہیں ہے، کیونکہ نبیوں میں اس طرح سے فرق کرنا دراصل یہ حمیت جاہلیہ ہے۔ تو جو بھی صحیح دین فالو کرنے والا ہے وہ کبھی انبیاء میں فرق نہیں کرے گا، تفریق نہیں کرے گا، کیونکہ تمام انبیاء حق لے کر آئے تھے۔ تو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تورات اور انجیل میں بھی یہ بات موجود تھی آلریڈی کہ وہ سب انبیاء اپنے آنے والے پیروکاروں کو یہ حکم دیں گے کہ وہ آنے والے نبی کی پیروی کریں اور تصدیق کریں اس کی، لیکن انہوں نے کیوں نہیں مانا، محض تعصب اور اپنی دنیا کی مفاد پرستی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور نہ مسلمانوں میں شامل ہونا قبول کیا۔ تو جبکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کی ہوئی ہے، صرف ایک انسان ہی جس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اطاعت میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے۔ تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، نادانی سے کام نہ لے، بلکہ اپنے رب کے آگے، اس کے ہر حکم کے آگے۔ آگے یہ آیت دیکھیے، 84 آیت نمبر، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ قل، کہہ دیجیے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما انزل علینا، اور ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا اوپر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے، والاسباط، ان کی اولاد کے، وما، اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ و النبیون، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بین احدن، درمیان کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، ونحن لہو مسلمون، اور ہم انہیں کے، یعنی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہ کریں، ہمارے لیے تمام رسول برابر ہیں، رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے۔ ہاں، اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ الگ بات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے۔ جب تھرڈ پاری کی شروعات ہی ہوتی ہے جو آیت ہے، تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ باس کو باس پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ تو تفریق بین الرسل جائز نہیں، تفضیل بین الرسل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ الگ درجات عطا کیے، اور پانچ اس میں سے اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اگلی دفعہ لکھ کر لائیے گا کہ پانچ وہ اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، جو شخص اللہ کے اس پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا یا چلے گا، تو اس کا عمل ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دین اسلام خالص، یعنی دین اسلام میں کیا بات ہم کو بتائی گئی ہے، یہ کیا تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنا اور رسولوں کی فرما برداری کرنا۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نجات نہیں ملے گی، عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب کا باعث بننے والے اعمال کون سے ہیں؟ جو اسلام قبول کر کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے اور اللہ اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے کام ہیں وہ کام کیے جائیں. اور اسلام کے علاوہ تمام کے تمام جتنے مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں یا غلط ہیں، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، یعنی چاہے ان کے پاس آسمانی کتابیں موجود کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی اب وہ اسلام ہی کے پیروکار بنیں گے تو ان کو نجات ملے گی، ادروائز نہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم سے صرف تعصب کی بنا پر دوری اختیار کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی آپ کی باتوں کو مانا، اور آج تک یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام سے ایسے بدکتے اور بھاگتے ہیں جیسے کہ بکری شیر کو دیکھ کر بھاگتی ہے، اور ان کو ڈر سارا اسی سے لگا ہوا ہے. شروع سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ریشے دوانیاں ہیں، جو ان کی چالیں ہیں اسلام کے خلاف یا اسلام کے ماننے والوں کے خلاف، وہ بالکل اظہر من الشمس ہے ہمارے آج سامنے. اور یہ والی آیت دراصل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، ابن جزی کہتے ہیں کہ یہی آیت ہے جو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے، جو تمام ادیان کو باطل قرار دیتی ہے، کہ اسلام کے علاوہ جتنے دوسرے مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں، غلط ہیں. اور یہ دین کیا ہے اصل میں، دین کو فالو کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی عبادت پر ہمارا دل راضی ہو جائے اور ہر بات کو قبول کرے اور تصدیق کرے اس کی، یعنی ہمارا عمل اس کی تصدیق کرے، گواہی دے. ویسے بھی ایمان کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی وہ یہی ہے نا، کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. یہی تقاضا ہے دین کا، کہ صرف منہ سے کلمہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہو جاتا، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں والا معاملہ. کہ جب تک آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دیتے، آپ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. یعنی صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے ثبوت دینا بھی ضروری ہے. اور ویسے بھی جب ایمان دل میں سرایت کر جاتا ہے تو عمل خود بخود اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یعنی ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دینا، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہی دین اسلام ہے، یہی ہمارا دین ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنا اندھا تعصب کیا مسلمانوں کے خلاف، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور آج بھی ان کا تعصب ہم دیکھ رہے ہیں. کتنا دیکھیں ان کی دشمنی کیسے کھلی ہمارے سامنے آ رہی ہے، کس طرح سے وہ جینوسائڈ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فی الآخرت من الخاسرین، کہ آخرت میں پھر یہ لوگ سب کیا ہوں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، فلاح نہیں پا سکیں گے. آج بظاہر لگتا بھی ہے نا کہ اچھا یہ لوگوں کو اتنی قوت اور طاقت حاصل ہے، بڑے بڑے لوگ ان کے سپورٹ میں ہیں، ان کے پاس سب کچھ سورسز موجود ہے، لگتا ہے گویا کہ سب کچھ ان کے پاس پاور ہے، اور مسلمان سوائے مرنے کے یعنی ان کے پاس کچھ کام ہی نہیں رہا ہے نقصان اٹھانے کے. تو کوئی بات نہیں، آج اپنا جتنا پاور دکھانا ہے دکھا لو، اصل خسارہ پانے والے تو تم ہی لوگ ہو، کہ تم اسلام قبول کرنے کی بجائے، دین اسلام کو ماننے کی بجائے، یا دین اسلام کی پیروی کرنے کی بجائے، تم اپنے خود ساختہ خود کے گھڑے ہوئے دین کو فالو کر رہے ہو اور اسلام سے دشمنی برت رہے ہو. تو خسارہ کیا ہوتا ہے جس میں فلاح کی کوئی بات نہ ہو، فلاح کی کوئی امید نہ ہو، کامیابی کی کوئی امید نہ ہو، اس کو خسارہ کہتے ہیں. جس پر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے، جس سے انسان واپس نہ پلٹ سکے، یعنی اس کا فائدہ پھر وہ حاصل نہ کر سکے، نقصان ہی نقصان ہے. آیت نمبر 86 دیکھیں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. کیف یہد اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان کو، قوم ان کفروا، جو کہ کافر ہو گئے قوم، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، وشہدوا، اور بعد اس کے کہ گواہی دی انہوں نے، ان الرسول، اس بات کی کہ بلا شبہ رسول حق برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور نہیں اللہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو، اولئک یہ لوگ، جزاؤہم سزا ان کے، انّا یہ کہ بے شک، علیہم ان پر لعنت اللہ، لعنت اللہ کی والملائکتی فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام سب کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس لعنت میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، انہم العذاب ان سے عذاب، ولہم اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ولہم ینظرون نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی یہاں پہ ایک طرح سے وارننگ ہے ان کو، یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے جنہوں نے ایمان لا کر اور رسول کے سچا ہونے کی گواہی دینے کے بعد کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا، یعنی جانتے بوجھتے کفر اختیار کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، تو ایسے ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اور حق کو پہچان کر اسے ترک کیا اور پھر سرکشی کرتے رہے یا خواہش نفس کی پیروی کرتے رہے یا باطل کو اختیار کیا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے، اگر وہ تھوڑا بھی سمجھ سے کام لیتے تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا، ان کو ہدایت مل جاتی، لیکن وہ تو اس ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتے، جب وہ لینا نہیں چاہتے لہٰذا ان کو توفیق ملی بھی نہیں، کیونکہ ہدایت کی امید اس شخص کے لیے کی جا سکتی ہے جس نے حق کو نہ پہچانا ہو لیکن اس کو حق کی تلاش ہو، ایسے شخص کے لیے تو ممکن ہے کہ اللہ اس کے لیے ہدایت کے اسباب بھی مہیا کر دے اور گمراہی سے اس کو بچا لے، لیکن جو لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیتے پھر آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، یعنی عدل کا تقاضا کیا ہے، پھر تو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہوتے، تو قرآن کی جو کچھ باتیں تھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی تھیں اور رسول اکرم کو بھی وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ آپ واقعی میں سچے رسول ہیں، آپ کی بہت ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھی، ان کے علماء نے ان کو بتائی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ ایمان لانے پر آمادہ ہی نہیں ہونا چاہتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو پھر زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کی زبردستی دراصل اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، تو جو لوگ پھر ایسے جھوٹے ہیں، بد عہد ہیں، دغا باز ہیں، تو سب پر پھر لعنت ہے، اور آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ہے نا، اور اپنے جو بھی ان کے جرم تھے اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے، تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی دلیل اور کوئی واضح نشانیاں آ جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھکتے ہیں تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور رسول جو بھی تعلیم لے کر آتے ہیں وہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، یعنی رسول کی اطاعت کیا ہوئی کہ جو وہ حکم دے اس کو مانے، جس چیز سے روکے اس سے رک جائیں، جس کو کرنے کا حکم دے اس کو کرنے لگیں، تو ایسے لوگوں سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا یا نظر کرم ان کے اوپر کرے گا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو پاک کرے گا، نہ تزکیہ کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو مسلمان ہیں، یعنی آج ہم جب یہود کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے اچھا اس کے مخاطب صرف یہود اور نصارہ ہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آج ہر وہ خرابی آج ہماری امت مسلمہ میں بھی وہی آ گئی ہے یا ان کے اندر بھی موجود ہے، بہت سارے مسلمان ان کے سامنے حق آ جاتا ہے تب بھی کیا وہ اپنی باطل سوچوں پر اڑے نہیں رہتے، اٹکے نہیں رہتے، یا اپنے خاندان، اپنے آبا پرستی پر، اپنے رسم و رواج پر، اپنے کلچر پر ڈٹے رہتے، کہتے ہم اس سے ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ صرف یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اس کتاب میں ہمارے جرائم یہود و نصارہ سے زیادہ لکھے جاتے تھے، پھر آپ سوچیں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے ہم کو، کیونکہ آج ہر وہ برائی مسلمانوں میں موجود ہے جس کو واقع میں برائی مانا جاتا ہے، جو قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، ایون ہم حق بات کہنے کو بھی ڈرتے ہیں، اپنے ہی جیسے انسانوں سے حق بات کہنے کو ڈرتے ہیں، اچھا کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا آسان لگتا ہے بنسبت لوگوں کی ناراضگی کے، تو ہمیں خود اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھ کر، ان آیتوں کے سامنے رکھ کر دیکھنا کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم بھی اہل کتاب کی طرح متاثر تو نہیں ہو گئے، یا کہیں اہل کتاب کی طرح ہم فرقہ واریت میں تو نہیں بیٹھ گئے کہ آپس میں ہی فرقے بنا لے اور ایک دوسرے پر تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور ہماری جو عبادتیں کہیں ایسی تو نہیں کہ جو روح سے خالی ہوں، یا ہم نے صرف عبادت کو اطاعت سمجھ لیا اور اطاعت سے منہ پھیرتے رہے کہ بس صرف مسجد میں مسلمان بن جاؤ نماز پڑھنے کی حد تک، بعد میں جو دل چاہے آزادی سے کرتے رہو، اور آج وہی ہو رہا ہے، یعنی دکھایا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیا تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے، لیکن ہم جو چیزیں پیش کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری بات صحیح ہے، یعنی ایسے ذہن بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کا ڈراموں سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میمز کے ذریعے سے، ہر طرح سے، کہ دیکھو قرآن کی بات نعوذ باللہ کتنی غلط ہے، نعوذ باللہ، اور ہم جو کہہ رہے ہیں یا ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے، اور یہ مسلمان پیش کر رہے ہیں، دوپٹہ ندارد، دوپٹے کی کوئی ضرورت نہیں. شرم و حیا ختم, حجاب ختم, ابایا ختم, سب کچھ ختم ہر جگہ سے. ہر مسلم کنٹری کا آج کل یہی حال ہے. اور جو لادینیت کی تعلیم دی جا رہی ہے, یعنی نعوذ باللہ, پہلے تو بھی یہ تھا کہ اچھا خرابی کو خرابی سمجھا جاتا تھا, اب تو کہتے کہ کوئی دین ہی نہیں ہے, کوئی مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے کوئی نعوذ باللہ کوئی ہے بھی اس دنیا کو بنانے والا اپنے آپ بن گئی ہے, کوئی پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتے. ایکچولی یہ سب کیا ہے, نفس پرستی ہے نا, خواہش پرستی ہے کہ جو دل چاہا بس کرو. کپڑے اتار دینے کو دل چاہ رہے تو اتار دو, اس کو کچھ فیشن کا نام دے دو. کچھ برا کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کو فیشن کا نام دے دو. کرو سب کچھ, جو دل چاہ رہا ہے وہ سب کچھ کرو. شیطان نے ایسے ہم کو اپنے جال میں لپیٹ لیا ہے. تو صرف یہود و نصارہ پر کیوں جائیں ہم؟ یہود و نصارہ کے تو جرائم کم ہوں گے, آج ہم مسلمانوں کے جرائم ان سے زیادہ ہیں. واقعی میں بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے, مسلمان کو دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتے کہ مسلمان ہیں. فرق کرنا مشکل ہے آج کل تو مسلمان اور غیر مسلم میں. بس وہی نا, بس شتر بے مہار کی طرح آزادی چاہتے ہیں لوگ کہ بس ہم آزاد ہیں, ہم ہمارا جو دل چاہ رہا ہے ہم کو کرنے دو, چاہے وہ بڑے لوگ ہوں, چاہے وہ یعنی ہماری جنریشن ہو, کوئی بھی جنریشن, آنے والی جنریشن ہو, ہر کوئی خواہش اور نفس پرستی میں مبتلا ہے. ہر کوئی ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ بس جو میرا دل چاہ رہا ہے مجھے کرنے دو, وہی اچھا ہے. آپ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے, نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں قرآن اور سنت کی بات تو ہمارے سامنے لاؤ ہی مت, اس قدر بیزار ہیں قرآن اور سنت سے. جی بس دنیا دنیا دنیا, سوشل میڈیا نے اتنا پاگل بنا دیا آج ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ. بہت ضرورت ہے اس میں فکر کرنے کی, اور اس سے دور رہنے کے لیے کیا طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں. تو جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت سے نوازتا ہے. جس کے دل میں ہدایت کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہو, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس راستے کا مسافر بنائے گا. تو ان لوگوں نے ظلم کیا تھا, حق کو پہچان کر اسے چھوڑا, سرکشی کی, خواہش نفس کی پیروی کرتے رہے, باطل کو اختیار کیا, تو پھر ان کو ہدایت کی توفیق بھی ان سے سلب کر لی گئی, ان کو ہدایت نہیں ملی پھر. کیونکہ ہدایت کی امید اس شخص کے لیے کی جا سکتی ہے جس نے حق کو نہ پہچانا ہو لیکن اسے حق کی تلاش ہو. ایسے شخص کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دے, لیکن جو لوگ حق کو پہچان کر حق کا انکار کرتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں. پھر ان کی یہی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہو, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا, نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگا ان کا عذاب پھر, نہ ہی تھوڑے دن کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے کم کیا جائے گا, ہلکا کیا جائے گا, نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. کیونکہ مہلت کا زمانہ ختم ہو گیا اور اللہ نے ان کا عذر ختم کر دیا. یعنی اتنی عمر ان کو دے دی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا, اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ظاہر ہو جاتی. اگر ان کو دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے تو دنیا میں دوبارہ پھر وہی کام کریں گے. اتنے ہٹ دھرم ہیں ایسے لوگ. کون لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں؟ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. الا الذين, مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو, توبہ کی, من بعد, بعد اس کے, ذلك اس کے, واصلحوا اور اصلاح کر لی, ان اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بعد ایمانہم, بعد اپنے ایمان کے, ان ایمان لانے کے, ثم ازدادوا, پھر بڑھتے گئے وہ کفر میں, کفرن, لن تقبلا, ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبتہم, ان کی توبہ, واولئک, اور یہی لوگ, ہم الضالون, سراسر گمراہ ہیں. ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی, سب لوگوں کی بھی. وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے, ان سے یہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ہاں, اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی, وہ اس سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر اس کفر میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے, تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی, اور ایسے لوگ حقیقت میں گمراہ ہیں. پیچھے سے اس لیے ترجمہ لیا تاکہ جملہ پوری طرح سمجھ میں آئے کہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی, یا جن سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کچھ لوگ کتنے کیسے ہوتے ہیں نا, کہ ایون ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اور توبہ کب قبول نہیں ہوتی ہے؟ جب جان کنی کی حالت میں مبتلا ہو جائے انسان. تو جو سچے دل سے توبہ کریں گے ان کی تو توبہ قبول ہو جائے گی. جو مخالفت سے رک گئے, جو ایمان لے آئے, اپنے اعمال اور اپنے افعال کی اصلاح کر لی جن لوگوں نے, اور مسلمان بن کر خیر خواہ بن کر رہے اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ, پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا. کیونکہ توبہ کی جو قبولیت کے شرائط ہیں وہ کیا ہے کہ جب انسان کی جان جانے کے قریب آ جاتی ہے تب توبہ قبول نہیں ہوتی, لیکن اس سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لے اور ندامت اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. جیسے یہود نے کیا, آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ ایمان لائے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اور کفر کا رویہ اختیار کیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کر دیا جو ان کے کفر میں مزید اضافے کا باعث بن گیا. اب ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں جو ایسے دشمنان حق ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انکار کر رہے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر کبھی قبول نہیں ہوگی. یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایمان لایا پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام کی دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی، تو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرتد ہو جانے کے بعد، یعنی اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کے بعد، اس پر ڈٹا رہے اور جب موت کا وقت آ پہنچا تو تب توبہ کی سوجھی، تو اس وقت بھی توبہ قبول نہ ہوگی. ہاں، جو لوگ پہلے دشمن رہے ہوں اسلام کے، یا دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہوں، یا دشمن کے ساتھ مل کر سرگرمیاں کر رہے ہوں، یا باطل کے ساتھ مل گئے ہوں، یا الحاد اختیار کر لیا ہو اپنی زبان سے، اپنے لکھنے سے، ہر طرح سے، لیکن اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے تین شرطیں لازم ہیں، کہ سچی توبہ کریں، اپنے اعمال اور افعال کو درست کر لیں، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ انہوں نے غلط نظریات یا الحاد یا باطل عقائد کو پھیلایا تھا اس کی تردید کر دیں، یعنی اس کو بتائیں کہ یہ غلط تھا، یہ تقریر کے ذریعے گمراہی پھیلائی تھی، تو ایسی محفلوں میں اپنی بات کو بتائیں کہ ہم نے غلط بات کہی تھی، بیزاری کا اظہار کریں اس بات سے اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں، تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. ابھی بھی وقت ہے، جو لوگ توبہ کر لیں، اگر ابھی تک وہ کوئی غلط کام میں انوالو تھے، یا یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے تھے، یا یہود و نصارہ کو سپورٹ کر رہے تھے، یا کفر کا ساتھ دے رہے تھے، یا باطل عقائد کا ساتھ دے رہے تھے، یا الحادی نظریات رکھتے تھے، یعنی دین کو پھیر دینے والے نظریات، دین میں بالکل چینجز کر دینے والے نظریات، تو ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے. لیکن جو لوگ کفر میں بڑھتے گئے، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوئے، پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ سرکشی میں اور تعصب میں بہت اندھا دھند آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یا اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، ان کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. اور ایکچولی کیونکہ انہوں نے اپنے ایسے اعمال سے ظاہر کر دیا تھا جس سے تمام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تھے پھر ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس بات سے. تو جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرے، پھر گمراہی میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے اور ہدایت کو چھوڑ دے، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی، انہیں سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی جو قبول ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے تو گمراہی میں اور مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. یا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی اطاعت پر جمائے رکھے اور اس کی طرف پھیرے رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ مصرف القلوب صرف قلبی الى طاعتک. تو آپ دیکھیں گناہوں سے گناہ اصل میں پیدا ہوتے ہیں، گناہ گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اسپیشلی وہ لوگ جو سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، جن لوگوں کے سامنے دلائل آ گئے، نشانیاں آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مان کر نہیں دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کو سلب کر لیتا ہے، یعنی رحمت کے سارے ذرائع پھر ان سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ توبہ کا دروازہ خود ہی اپنے لیے بند کر لیتے ہیں ایسے لوگ. تو یہی لوگ گمراہ ہیں. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھ کر سیدھی راہ کو ترک کر دے. تو یہ کافر اگر موت تک اپنے کفر پر قائم رہیں تو ان کے لیے ہلاکت اور بدنصیبی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے وہ اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی متوجہ ہو سکتا ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. ان الذين كفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور وماتوا وهم کفار، اور وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل، تو نہیں قبول کیا جائے گا، من احدهم، کسی ایک سے ان میں سے، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا بھی، ولو افتدى، اگرچہ وہ فدیے میں دے دے، بہی اس سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لهم، ان کے لیے، عذاب الیم، دردناک عذاب ہے، وما لهم، اور نہیں ہوگا، من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور محفوظ رکھے. اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود کو چھڑوانا چاہیں تو اسے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ تو آخرت میں آپ دیکھیں جو زر فدیہ ہوگا، کسی کے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو کیا وہ کام آ سکتا ہے اس کے؟ ہاں، دنیا میں رہ کر اگر کسی نے نیک عمل تھوڑا سا بھی دیا ہوگا، اگر آپ دیکھیں کوئی گٹھلی برابر سونا بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یا اگر ایک ریال بھی ایون خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس کا اجر اس کو احد پہاڑ کے برابر بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آخرت میں کوئی فدیہ دینا چاہے گا، پہلی بات تو اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، کسی چیز کا وہ مالک ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور چلیے اگر ہو بھی جائے اس کے پاس کچھ اور وہ فدیے میں دینا چاہے، تو کیا زمین بھر سونا دے کر بھی وہ چھوٹ سکے گا؟ وہاں پر کیا دولت کام آئے گی، یا کوئی قرابت داری یا کوئی رشتہ داری کام آئے گی؟ تو اگر زمین بھر سونے کا ڈھیر بھی ہو اور وہ چاہے کہ اس کو دے کر میں جہنم سے اپنی جان چھڑا لوں، لیکن یہ بات بالکل ممکن نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے پوچھیں گے، اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تو کیا تو اسے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی، یعنی توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا، مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ کیسا وہ وقت ہوں گا، آپ دیکھیں، کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی، صرف اور صرف ہمارا ایمان، ہمارے نیک اعمال، یہی کام آئیں گے۔ تو آج آپ دیکھیں کتنی آسان بات کی ہم سے بات کی جاتی ہے نا، کہ یہ بات مان لو، یہ بات مان لو، لیکن ہم وہ آسان بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو کیا سیکھنے کو ملا آج ہمیں آج کی آیت سے؟ دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ آیت تھی، کہ سب سے بڑی نعمت جو آج ہم کو ملی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ الحمدللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے، دولت سے مالا مال کیا ہے۔ کیونکہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کفار کوئی نہیں، آج کی باتوں سے جو ہمیں بات سیکھنے کو ملی، قابل عمل جو آیت ہیں، کہ ہم کو دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا چاہیے، ان کو توحید کی دعوت دینا چاہیے، اور اس کے لیے جتنے ذرائع اور وسائل ہم اختیار کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس سورسز ہیں، اختیار کریں، تاکہ ان کو بھی ہم اس دین کی طرف بلائیں اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملی، کہ جتنے بھی جو ادیان ہیں دنیا میں، اس کی جو اس کی تردید ہمیں کرنا ہے، اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی مذاہب ہیں، بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے، دلیل کے ذریعے سے جیسے بھی ہو سکے ہم کو لوگوں کو بتانا ہے کہ باقی سارے ادیان غلط ہیں، سب باطل ہیں، سوائے صرف اور صرف دین اسلام کے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنی ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے، ہر طرح سے۔ اور یہاں جو بات آئی کہ اللہ الذین تابوا من بعد ذلک، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے، ہم اپنے نفس کی طرف رجوع کریں کہ ہم سے کوئی ایسے گناہ تو نہیں صادر ہو گئے۔ ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں، دیکھیں، اور اس لیے کثرت سے استغفار کریں۔ اور جب انسان سچے دل سے شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کی یہ آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کہ چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو اس پر شرمندہ ہو، ندامت ہو ہمیں، اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ اور قابل توجہ یہ بات آج ہمارے لیے جو تھی بہت ہی امپورٹنٹ، کہ دنیا بھر کی دولت چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں، لیکن آج کے دن کا، یعنی جب ہم زندہ ہیں اور اسلام کی حالت میں ہیں، تو ہمارا چھوٹا سا دیا گیا صدقہ بھی ہمارے لیے احد پہاڑ کے برابر بن جائے گا۔ اور یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بندے سے صرف توحید ہی قبول کی جائے گی آخرت میں، یعنی اگر وہ اسلام کو ماننے والا تھا تو کامیاب قرار پائے گا، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین کو ماننے والا تھا تو وہ اس کے لیے وہ کتنے بھی فدیے دے دے یا کچھ بھی کہہ کر چھوٹنا چاہے، لیکن نہیں چھوٹ سکے گا۔ اور دوسری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملی، کہ گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ضروری ہے، یعنی توبہ کی جو شرائط ہیں، تو اس میں ضرور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب توبہ کریں تو اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں اور اس راستے کو بھی چھوڑ دیں جو اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور توبہ وہی قابل قبول ہے، یہ توبہ وہی بہترین توبہ ہے جس کے پیچھے اصلاح اور دعوت کا کام ہو، یعنی ہم جو غلطیاں ہوئی تھیں اس کی اصلاح کریں، خود اپنی ذات کی بھی اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اور اس کی طرف دعوت بھی دے لوگوں کو، یعنی جو خیر ہم نے اپنے لیے حاصل کی ہے وہ خیر ہم دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے والا معاملہ ہو ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اپنے اعمال پر توجہ دینے والا بنائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، کثرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے والا بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نظر رحمت کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. پلیز آپ لوگ غور و فکر کریے گا آج کی آیت پر، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی آیت ہے کہ توبہ اور اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، توبہ کے بعد اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس اصلاح کی طرف دعوت دینا بھی، اچھے کام کی طرف، اچھی باتوں کی طرف دعوت دینا. اور اسلام کی نعمت پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے، اسلام اور ایمان کی نعمت پر. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو آج ہم کو حاصل ہے الحمدللہ. اس کے سامنے دنیا کی تمام دولت ہیچ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ، باقی ساری چیزیں بیکار ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے، اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.